بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والحمد لله الذي من علينا بمحمد النبي. صلى الله عليه وآله وسلم دون الأمم الماضية والقرون السالفة. أما بعد، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال علي عليه السلام: الإيمان شجرة أصلها اليقين وفرعها التقى ونورها الحياة وثمرها السخاء. خدا کی حمد و ثنا اور محمد آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد، خداوند عالم کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، قالت الاعراب آمنا. عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولو اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزر ہی نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایمان کے حوالے سے فرماتے ہیں: الایمان شجرۃ اصلہ الیقین. ایمان ایک درخت ہے، فرعہ التقیٰ تقوی، وثمر و نورہ الحیاء، حیا اس کا نور ہے، اور فرماتے ہیں اصل الایمان حسن التسلیم لامر اللہ. ایمان کی جڑ امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم، یہ ہے ایمان. ایمان کے بعد ایمان خود رسول کے سامنے اقرار کرتے تھے، اعلان کرتے تھے. ابھی ایمان کا تھا تمہارے پہلے ایمان بننا، مومن بننا بہت سخت اور دشوار مرحلہ ہے. جیسے ہم مطمئن ہیں کہ جناب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، علی اور اولاد علی سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا ہم جنت میں جائیں گے. تو اگر اس آیت کو سامنے رکھیں اور پھر ہم اپنا احتساب کریں، اپنا کردار دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں، روز مرہ کی زندگی کے اپنے معاملات اور کردار کو دیکھیں، تو پھر اس آیت سے اگر اس کا انطباق کیا جائے تو ہم اس کے اوپر سے ہی اترتے ہیں۔ دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر رسول کو حکم کیا دیا اللہ نے کہ میرے حبیب کہہ دینا کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان کا ابھی تمہارے دلوں سے گزر بھی نہیں ہوا ہے۔ اور ایمان ہی کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ یہ ایسا سخت مرحلہ ہے مؤمن بننا یا ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے اوپر قائم رہنا، اتنا سخت مرحلہ ہے جیسے تیز دہکتا ہوا انگارہ انسان ہتھیلی میں اٹھا لے۔ یعنی اگر یہ ممکن ہے کہ انسان دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لیں تو پھر اس کے لیے ممکن ہے کہ نہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے، اتنا سخت مرحلہ ہے۔ تو لوگ یہ کہیں گے جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ انگارے کو ہاتھ پہ لیں؟ تو یہ ہے کہ آپ کو مرحلہ بتایا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو آسان بنایا ہوا ہے۔ جیسے مولا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کی جڑ امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس میں اپنی تاویلات اور اپنی مرضی کے مطابق بیانات یا تشریحات کرنا درست نہیں ہے، کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے، جس طریقے سے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس ایمان پر قائم و دائم رہیں، کس طرح کہ سر تسلیم خم کر کے بیٹھے۔
صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات۔
تو ہر دور میں اہل ایمان کے ساتھ سازشیں کی گئی ہیں اور اہل ایمان کو ستایا گیا ہے، انہیں اذیتیں دی گئی ہیں، اور اہل ایمان وہی ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول کی رسالت و خاتمیت اور پھر اور رسول ہی کے فرمان کے مطابق اہل بیت رسول سے عقیدت و مودت، یہ اگر ہیں کسی کے دل میں تو وہ ایمان ہے۔ جب ایماندار ہوگا تو پھر اس کی باتوں کا، ہر بات کا محور جو ہے اللہ ہیں یا رسول ہیں یا اہل بیت ہیں۔ اس سے ہٹ کر بات نہیں کرے گا۔ دنیا میں کئی ایک طبقات رہے ہیں، ایک صاحبان اقتدار ہیں، کچھ وہ ہیں جو اقتدار کے طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہے، ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی اقتدار میں سے، دنیا کے مال و متاع میں سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ایمان ہے۔ اس ایمان کے حوالے سے آپ کی اور ہماری تسلی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایک مرتبہ کسی مولا کے چاہنے والے نے مولا سے شکایت کی، فقر کی، غربت کی، کہ غریب ہوں میں، غریب ہوں مولا، دعا کیجئے۔ مولا نے تعجب سے کہا کہ تو غریب ہے؟ کہہ رہے جی میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، مال دنیا میں سے کچھ نہیں۔ کہا کہ تمہارے دل میں ہماری محبت و مودت ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے یقیناً آپ کی محبت ہے، آپ کی مودت ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو مولا نے سوال کیا کہ اگر اس محبت کا سودا کیا جائے, کہا کہ اس محبت کو ترک کرو اور اس ترک کے مقابلے میں یہ چیز حاصل کرو, دنیا حاصل کرو. تو کہا مولا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں دنیا کی میں دولت دنیا حاصل کروں اور آپ کی محبت کو ترک کروں, اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو پھر مولا نے فرمایا کہ تجھ سے امیر کون ہے جو دنیا کی دولت کے مقابلے میں ایک چیز رکھتا ہے اپنے پاس؟ تجھ سے امیر کوئی نہیں ہے. جس کے پاس محبت اہل بیت ہو وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. جیسے مولا کے اپنے اصحاب میں سے ہیں, جناب سلمان ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, میسم تمار ہیں, یہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں. مال دنیا میں سے کچھ نہیں ان کے پاس, بلکہ اللہ پر توکل کا ان کا یہ معیار ہے, یہ مقام ہے. کیا کسی کے پاس کھانا بیچ دیا جائے, اس نے کہا نا میں نے کھانا کھا لیا ہے, اگلے کھانے کا اللہ میرا رازق ہے, یہ کسی اور کو دے دو. یہ علی کے ماننے والے, علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. وہ دنیا کے مال کی طرف لپکتے نہیں ہیں, وہ دنیا دار نہیں ہوتے, وہ دنیا کے لیے ایمان کا سودا نہیں کرتے, وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوتے. حضرت میسم تمار سے کیا کہا تھا مولا امیر المومنین نے, اے میسم دیکھو یہ درخت, یاد رکھو اس درخت پر تجھے سولی دی جائے گی ہماری محبت کے جرم میں. تو دوسرے دن سے اس درخت کو پانی دینا شروع کیا. یہ محبت اہل بیت, اسے معلوم ہے کہ اس درخت کے اوپر تجھے سولی دی جائے گی, دوسرے دن سے اس درخت کی پرورش شروع کی, پانی دینا شروع کیا. وہ درخت بڑھتا رہا اور میسم یہ کہتا رہا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ مجھے اس درخت پہ سولی دی جائے. میرے مولا سچے ہیں, وہ صدیق ہیں, مجھے اپنے مولا کے فرمان پر یقین ہے. اس یقین کے ساتھ وہ اس درخت کی پرورش کرتا رہا, مگر جب اسے گرفتار کیا جاتا ہے کہ علی کی محبت چھوڑ دو, علی کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دو, اگر وہ مسلسل بیان کرتے رہے اور یہ کہا کہ نہیں مجھے میرے مولا نے خبر دی ہے کہ میری زبان گدی سے کھینچی جائے گی محبت اہل بیت کے جرم میں, یہ زبان کاٹ دی جائے گی, تو حاکم نے کہا کہ ہم تمہارے مولا کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایک چیز میرا مولا کہے اور وہ عمل پذیر نہ ہو. ہر طرح کی اذیت دی جناب میسم کو, اس درخت پر بھی لٹکایا گیا, مگر ایسا مؤمن کامل ہے, کہتے ہیں کہ اے لوگوں آؤ علی ابن ابی طالب کے فضائل سنو مجھ سے.
صلوات بر محمد و آل محمد, بلند صلوات.
باقی ابھی رمق جہاں باقی ہے, آؤ مولا کے فضائل سنو مجھ سے. اور مسلسل اس حال میں بھی فضائل سناتا رہا, یہاں تک کہ حاکم کی طرف سے حکم ہوا کہ زبان کو کاٹ دو. کہا کہ میرے مولا کی خبر ہے, یہ خبر میرے مولا نے دی تھی کہ ان کی محبت میں میری زبان کاٹی جائے گی. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اقتدار کے خواہش مند ہیں، جو اقتدار کے طلبگار ہیں، جو اس اقتدار دنیا کو، اس دنیا کی چند روزہ زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ آج بھی اس کوشش میں ہیں کہ مومنین آگے نہ آئیں، مومنین ایوانوں میں نہ جائیں. ظاہر ہے مومن جائے گا، ویسے تو مومنین کی کمی نہیں، بظاہر مومنین جن کا ہم نے پہلے آیت کی تلاوت میں تذکرہ کیا ہے، ایسے مومنین بہت ہیں ایوانوں کے اندر. اور ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نا آپ کے فلاں بیٹھے ہوئے، فلاں بیٹھے ہوئے، فلاں بیٹھے ہوئے، مگر فلاں نے آج تک حق بات نہیں کی. لہذا جب آپ کوشش کریں گے کہ نہیں ہم جا کے اہل بیت کے مشن کو زندہ کریں، اہل بیت کی تعلیمات اور تبلیغات کو آگے بڑھائیں، تو آج پھر وہی فکر پیش کیا جا رہا ہے دنیا کے سامنے کہ نہیں، اقتدار تمہارا کام نہیں ہے، خاص طور سے دیندار طبقے کے لیے، خاص طور سے علماء کے لیے جو اس روحانی لباس میں ہے. کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا کام نماز جنازہ پڑھانا، تلقین پڑھانا، نکاح پڑھانا اور نماز پڑھانا، یہ تمہارا کام ہے، اقتدار ہمارا کام ہے. جیسے وہ اقتدار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور آپ کو محکوم بنا کے پیدا کیا ہے، یعنی آپ یہ کام کریں وہ کام کریں گے، ایوانوں میں بیٹھ کے ایوانوں کے اقتدار کے مزے بھی لیں گے اور آپ کو حق بات کہنے بھی نہیں دیں گے. میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھائیں، آپ کو روزے رکھوائیں، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، خمس دو، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، جہاد کرو، بس فقط یہاں تک ذمہ داری ہے. نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ان چیزوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک تو ایمان کا قوی ہونا ضروری ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور سر تسلیم خم کریں اللہ کے بارگاہ میں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اقتدار نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں تو پھر آپ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکتے. یہ ساری پریشانی دنیا کو کیوں ہے آج؟ اس لیے کہ جس طبقے کو روکا جا رہا تھا، جس طبقے کو، جس مکتب فکر کو دبایا جا رہا تھا دنیا کے اندر، آج وہ مکتب فکر ابھر کر دنیا کے نقشے کے سامنے آیا ہے. آج وہ طبقہ دنیا کے نقشے کے اوپر ابھر کے سامنے آ گیا ہے. جو لوگ آج تک پردہ ڈالتے رہے، جو آج تک پروپیگنڈا کرتے رہے، جو آج تک میڈیا کو آپ کے نظریے اور عقیدے کے خلاف استعمال کرتے رہے، وہ سب ناکام ہو کر آج آپ کی حقیقت دنیا کے سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے. آپ ہی وہ ہیں جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ سکتے ہیں.
پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جو لوگ آج باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں وہ فقط آپ ہیں. آج دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، آج دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی، دنیا تسلیم کر چکی کہ دہشت گرد کون ہیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے لوگ کون ہیں. اسلام کی صورت کو مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والے کون ہیں اور اسلام کی اصل صورت دنیا کے سامنے پیش کرنے والے کون ہیں. آج جو آپ کی پہچان ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہوئی ہے کہ یہ ہیں حقیقی اسلام کے پیروکار جو 87 لاشیں لے کر، جو 113 لاشیں لے کر احتجاج کر رہے ہیں. نہ کوئی پتا ٹوٹتا ہے، نہ کوئی شیشہ ٹوٹتا ہے. تو آج دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ یہی وہ قوم ہے جو صابر ہے، جو شاکر ہیں، جو امن پسند ہیں، جو دنیا کے ہر ظلم کو سہتے ہیں مگر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہر ظالم سے اظہار نفرت کرو اور ہر مظلوم کی مدد اور نصرت کرو. ظالم کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کافر ہو، مشرک ہو تو اس سے نفرت کریں. اگر وہ ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس سے نفرت کرو. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کروں کہ اگر وہ ظالم شیعہ ہی کیوں نہ ہو اس سے نفرت کرو. ہمارے اسلام میں مسلک پرستی نہیں ہے. ہمارا مسلک اور ہمارا نظریہ جس چیز پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے. اگر مولا نے فرمایا ظالم سے نفرت کرو تو ہر ظالم سے نفرت کرو چاہے کوئی بھی ہو. اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا ایران کے انقلاب میں. ایران کا شاہ کون تھا؟ ایران کا شاہ شیعہ تھا. بظاہر جیسے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتا تھا. بلکہ امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ کے یعنی اس نے اپنے آپ کو اتنا عقیدت مند ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ امام کی بارگاہ کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوایا ہوا تھا کہ یہ امام رضا کے بارگاہ کے جاروب کش ہیں، خادم ہیں. اس کے باوجود ظالم تھا. اس قوم نے نفرت کی اور اس ظالم کو عبرت کا نمونہ بنایا. آج اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. جس کی بڑی اتنی بڑی حکومت تھی، جس کا اتنا بڑا اقتدار تھا، جس کا اتنا بڑا دبدبا تھا، اس خطے میں شاہ ایران سے زیادہ کسی کی حکومت کی اتنی طاقت نہیں تھی. اس کی طاقت مسلم تھی. مگر آج اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے اور جہاں مصر میں دفن کیا ہے خیراتی ادارے کی جگہ پر دفن کیا گیا ہے. جب اللہ کسی کو عبرت کا نمونہ بنانا چاہتا تو اس طریقے سے بناتا ہے. ایک خیراتی ادارے کی زمین پر اس کو دفن کیا گیا ہے. بادشاہ وقت جو طاقتور تھا، جب اللہ کسی فرعون کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے ذلیل کرتا ہے. اور آج بھی آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. میں پچھلے ہفتے یہاں سے کوئٹہ گیا، 10 جنوری کے شہداء کے چہلوں میں شرکت کے لیے گیا تھا اور ہم شہداء کے گھروں میں جا رہے تھے. 2 گھروں میں ہم گئے تھے، تیسرے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر 3 بھائی شہید ہوئے ہیں. اس کی بیوہ ماں ہے. ان میں سے ایک شہید کی 2 یتیم بچیاں ہیں، اس کی بیوہ ہیں اور ابھی اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے. ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ خبر آئی. کہ ہزارہ ٹاؤن میں دھماکہ ہوا ہے، کیونکہ ہزارہ ٹاؤن جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم فوری طور پر سی ایم ایچ گئے تو پہلا زخمی ہمارے سامنے آیا، اس کے بعد جو زخمیوں اور لاشوں کی آمد کا سلسلہ ہوا ہے تو ہر گاڑی گزرتی تھی، کوئی موٹر سائیکل پہ لا رہا ہے، کوئی رکشے میں لا رہا ہے، کوئی ٹیکسی میں لا رہا ہے، کوئی ایمبولینس میں لا رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے وہاں اتنی لاشیں اور اتنے زخمی آئے کہ اس ہسپتال میں جگہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا احتجاج کا، جب یہ سارے جنازے ہزارہ ٹاؤن پہنچا دیے گئے تو وہاں ورثاء نے دھرنا دیا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج اسی بات کا کرتے ہیں کہ ہمارا تحفظ نہیں ہو رہا ہے، تحفظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دھرنے کے بعد جب وہاں پر گورنر راج لگ گیا تھا، اس دن تک کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ یہ فقط اس گورنر راج کو ناکام ظاہر کرنے کے لیے سازش کی گئی، اور اس سازش کے اندر ایجنسیز کے لوگ یقیناً شامل ہیں، ورنہ 1000 کلو گرام بھر کر ٹینکر کو لا کے اس جگہ پر کھڑا کرے، یعنی 1 ٹن، 1000 سے مراد 1000 کلو گرام سے مراد یہ کہ 1 ٹن یعنی 28 من مواد اس مارکیٹ کے اندر، اور اسی مارکیٹ کے ارد گرد اسکولز ہیں، وہاں پر ٹیوشن سینٹرز ہیں، بچے پڑھ رہے تھے۔ پرسوں ہم نے جا کر دیکھا تو بچوں کی کتابیں کھلی ہوئی ہیں، کاپیاں کھلے ہوئے ہیں، قلم نیچے پڑے ہوئے ہیں، جوتے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس مقام سے دور ہیں۔ اس کے باوجود اس دھماکے کی وجہ سے، اس کے زور سے کھڑکیوں کے شیشے اس طرح سے ٹوٹ کے کیلوں کی طرح چلا ہے کہ وہ دیواروں کے اندر کیل کی طرح گھسا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ جس انسان کے لگا ہوگا، جس بچے کے لگا ہوگا، اس کا کیا حال کیا ہوگا۔ یہ بربریت کی انتہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی دہشت گردی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ شہداء کے لاشیں لے کر بیٹھے رہے، دھرنا دیا، اور اس دھرنے کی حمایت میں پاکستان بھر میں دھرنے شروع ہو گئے، اور یہاں کے دھرنے بھی پرامن، اور وہاں بھی جو دھرنا ہے وہ بھی پرامن ہے۔ مجلسیں ہو رہی ہیں، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، سینہ زنی ہو رہی ہیں، مقررین تقریر کر رہے ہیں، ظاہری حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، حکومت کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بظاہر رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کے اس احتجاج کی وجہ سے نہ کسی گاڑی کو آگ لگائی جا رہی ہے، نہ کسی عمارت کو آگ لگائی جا رہی ہے، نہ کسی چیز کو جلایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود روزانہ حکومت کو اربوں کا نقصان ہو رہا تھا آپ کی اس دھرنے کی وجہ سے۔ پورا کراچی جام ہے، کراچی جام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا پاکستان معطل ہے، کوئی چیز نہ جا سکتی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ آپ کے 22-23 ٹرینیں کینسل ہو گئی، اور اسی طریقے سے فضائی سروس معطل ہے۔ اس پریشانی کے بعد جب مذاکرات شروع ہوئے، اس مذاکرات کے اندر پچھلے مذاکرات میں جو 10 نکات تھے اس میں سے ایک کے اوپر عمل ہوا تھا، گورنر راج نافذ کیا جائے، اس کے اوپر عمل ہوا تھا۔ باقی کے اوپر عمل ہو رہا تھا مگر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اب جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، اب جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تو گورنر بیٹھے، چیف سیکرٹری بلوچستان، سی پی او بلوچستان، ڈی سی اس علاقے کا، رینجرز کا ذمہ دار، تمام بلوچستان گورنمنٹ کے ذمہ داران بیٹھے رہے، اور وفاق سے 6 افراد آئے، ایم این ایز اور وزراء، ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات شروع ہوئے۔ اس مذاکرات میں کوئٹہ یکجہتی کونسل، اس میں تقریباً 18 تنظیمیں شامل ہیں، ان 18 تنظیموں کے نمائندے بھی شریک تھے، اور جنرل موسیٰ کے خاندان سے سردار سعادت علی خان، وہ اس کوئٹہ یکجہتی کونسل کے چیئرمین، اور حاجی عبد القیوم صاحب جو اس کے نائب صدر ہیں مذاکرات میں بیٹھے رہے، اور پاکستان بھر کی تنظیموں کے نمائندے جس میں مجلس وحدت المسلمین کے مولانا امین شہیدی صاحب تھے، اور ملی آپ کے شیعہ علماء کونسل کی طرف سے خود ساجد نقوی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ مولانا رمضان توقیر صاحب، اور وفاق شیعہ علماء کے نمائندے افضل حیدری صاحب، آل پاکستان شیعہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک تنظیم ہے وہاں پر ایچ ڈی پی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، یہ ایک لسانی گروپ ہے وہاں کا، وہ بھی موجود تھے۔ جب یہ سارے مطالبات پیش کیے گئے تو یہ 9 مطالبات نہیں رہے بلکہ 23 نکات پر مشتمل یہ مطالبات بنے، ایک ایک کے اوپر بحث ہوئی۔ جب فوج کی بات کی گئی تو خود ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ فوج کا مطالبہ ہمارا نہیں ہے، ہم فوج کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو اور دہشت گردوں کا کلا کما ہونا چاہیے۔ اچھا، فوج کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر زور اس لیے نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر فوج آتی ہے تو فوج بجائے اس کے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں جو علیحدگی کی پسند ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لہذا بلوچ قوم جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم فوج کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ دہشت گردی کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا اور وہ مطالبات تسلیم کر لیے گئے، جس میں سے اہم جو چیزیں ہیں وہ ہیں قابل توجہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، یعنی جو مومنین کے فائدے کی چیز ہیں۔ میں یہ سارا تو نہیں پڑھ سکتا، ٹائم نہیں ہے، مگر کچھ نکات ایسے ہیں کہ جن کا نقصان ہوا ہے جانی اور مالی، اس ہزارہ ٹاؤن میں غیر قانونی طور پر رہنے والے لوگوں میں، ظاہر ہے ہزارہ افغانستان میں جو روس نے مداخلت کی اس کے بعد جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ایسے کافی لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر ہیں، ان میں سے بھی تقریباً 37 افراد شہید ہوئے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بلا امتیاز ان سب کو معاوضہ ملنا چاہیے، ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے، ان کو بحال کیا جانا چاہیے، جس کو گورنمنٹ نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے۔ شیعہ آبادی ہزارہ ٹاؤن میں بم دھماکوں سے املاک کو جو نقصان پہنچا ہے ان کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے، بینظیر ہاسپٹل کو فوری طور پر اپ گریڈ کیا جائے۔ یہ کوئٹہ مین کوئٹہ کے اندر یہ ہاسپٹل ہیں، جس میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے سی ایم ایچ لے کے جانا پڑتا ہے یا کراچی لانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ مطالبہ کیا گیا کم از کم 5,000 شیعہ نوجوانوں کو فورسز میں بھرتی کیا جائے، تو اس میں سے 1,000 نوجوانوں کی بھرتی کا انہوں نے اعلان کیا، جس کو منظور کیا کہ 500 علمدار روڈ سے اور 500 ہزارہ ٹاؤن سے مومن نوجوان بھرتی کیے جائیں گے، اور ان کو ٹریننگ دی جائے گی، اور ان کو انہی علاقوں کے اندر متعین کیا جائے گا۔ ہر شہید کے گھر سے کم از کم ایک فرد کو سرکاری نوکری دی جائے، اس کا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا۔ ہر شہید کو دیت کے مطابق معاوضہ ادا کیا جائے، اور ہر زخمی کو 20 لاکھ روپیے دیے جائیں، تو شہید کو 10 لاکھ اور زخمی کو 5 لاکھ دیا جائے گا، یہ مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ تمام شیعہ اسیروں کو بلوچستان کے تمام جیلوں سے فوری طور پر رہا کیا جائے، جو مقدمات ان کے اوپر جو مقدمات ہیں اس کے لیے کہا کہ جو مقدمات سرکاری مدعیت میں ہیں وہ واپس ہوں گے، جب یہ واپس ہوں گے تو یہ خود بخود آزاد ہو جائیں گے جو اس وقت جیل میں ہیں۔ ہر خانوادہ شہید کو ایک ایک پلاٹ دیا جائے جو 200 گز کا ہو۔ اس پر گورنر نے کہا کہ کوئٹہ میں تو پلاٹ نہیں، اگر مناسب لگے تو جل مکسی میں دیا جا سکتا ہے، یہاں سے تو ویسے ہی لوگ فرار کر رہے ہیں، خالی کر رہے ہیں۔ ہزارہ ٹاؤن میں کم از کم ایک بوائز اور ایک گرلز کالج قائم کیا جائے، یعنی اتنے بڑے ہزارہ ٹاؤن میں جہاں پر 7 لاکھ مومنین رہتے ہیں، یہاں پر کوئی کالج نہیں ہے، نہ لڑکیوں کا نہ لڑکوں کا۔ تو یہ دونوں مطالبات فوری طور پر تسلیم کر لیے گئے کہ نہ یہاں پر کالج لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی فوری طور پر تعمیر کیا جائے۔ ہر شہید کے بچوں کو کم از کم گریجویشن تک مفت تعلیم دی جائے، اخراجات گورنمنٹ برداشت کرے، یہ بھی گورنمنٹ نے منظور کیا ہے۔ تو یہ وہ مطالبات ہیں۔ اچھا، دہشت گردی کے خلاف جو لوگ کاروائی کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا، ایسا نہیں کہ ہم کاروائی نہیں کر رہے ہیں۔ 4 دہشت گرد جو مارے گئے ہیں، ان میں سے ایک دہشت گرد جو ہمارے زائرین کے بسوں پر حملے میں ملوث تھا اور ایک ماسٹر مائنڈ تھا، اس کا تعلق تھا منگو پیر سے، وہ مارا گیا ہے۔ ایک رحیم یار خان سے تعلق تھا، وہ مارا گیا ہے۔ 2 کا خود کوئٹہ سے، یعنی بلوچستان سے، جن کا کے تعلقات تھے، وہ مارے گئے ہیں۔ اور 170 سے افراد زیادہ دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ کاروائیاں ہو رہی تھیں، اور اس کو ناکام ثابت کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کی گئی۔ جتنے بھی لوگ وہاں تھے، ہم 4-5 روز وہاں رہے، تقریریں ہوتی رہیں، مگر کسی تقریر میں گورنر کے خلاف کوئی تقریر نہیں کی گئی۔ اگر کسی نے ذرا بھی اشارہ کیا تو خود وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم گورنر کی کاروائی سے مطمئن ہیں، لہٰذا ان کی بات نہ کی جائے۔ اور واقعی گورنر انتہائی خاندانی اور شریف آدمی ہے، اس نے کہا نا، میرے اب 10 دن رہ گئے ہیں حکومت کے، اس 10 دن میں جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اور میں سیاسی لوگوں کی طرح آپ کو تسلی نہیں دوں گا کہ ہاں سب کچھ ہو جائے گا، جو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وعدہ کروں گا اور اس پر عمل کروں گا، جو مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے میں اس کے لیے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں گورنر ہوں، اسکاٹ ہے، سب کچھ ہے، میرے اوپر حملہ ہوا، جو حملہ کرنے والا ہے تو اس کا تو ٹارگٹ مشخص ہے، اس نے کرنا ہے، اور روکنا ہماری ذمہ داری ہے، دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے، وہاں تک کریں گے۔ مگر دہشت گردی فقط پاکستان کا نہیں، ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے علماء کے اوپر تنقید کی ہے یا شیعہ قیادت کے اوپر تنقید کی ہے، یہ ایسا ہے جیسے آپ ٹی وی کے اوپر کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ دیکھ رہے ہوں، چاہے آپ فٹ بال دیکھ رہے ہوں، چاہے آپ کشتی دیکھ رہے ہوں، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے طور پر جناب عالی اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کو یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، مگر جو کھیل رہا ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے کھیلنا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر تماشا دیکھنا اور پھر تنقید کرنا بہت آسان کام ہے، مگر آن دا اسپاٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیسے کھیلنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تشیع کی حفاظت کرنی ہے، ملت کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں کہ قوم شہدا کے خون کا سودا کیا، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو شہدا کے خون کا سودا کرے۔ یہ ہمارے شہدا کا مقدس خون ہے جس نے دنیا کے اندر ایک تحرک پیدا کیا ہے۔ لہذا جو لوگ یہاں اس سازش میں استعمال ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں یا آئندہ ارادہ ہے تو ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. تو ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کریں. کون لوگ وہاں تھے 5 دن سے 6 دن سے اس مظلوم قوم کے ساتھ اور کون لوگ نہیں تھے, کس نے کیا کردار پیش کیا, جن لوگوں کا کہیں وجود ہی نہیں ہے اس سانحے کے اندر, ان معاملات کو حل کرنے کے اندر, اگر وہ یہاں سے شیعہ قیادت اور علماء کے خلاف باتیں کہلواتے ہیں تو پھر آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے ملت کو کہ یہ قوم کہاں جا رہی ہے, قوم کیا چاہ رہی ہے. یہ ملت تشیع کا فیصلہ ہے, ہمیں حق پہنچتا ہے, اس ملت کو حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں. ہم یہاں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم پوچھتے نہیں ہیں, جو کرنا ہے ہم کو پتا ہے, جو پتا ہے ہم نے وہ کیا ہے اور یقیناً ملت کے بہترین مفاد میں کیا ہے جس کو وہاں کی قوم نے تسلیم کیا ہے. شہداء کے ورثہ موجود تھے اس فیصلے کے اندر, اس مذاکرات کے اندر جس میں گورنر اور پورا حکومت بلوچستان اور وفاقی گورنمنٹ کے 6 نمائندے موجود تھے اور اس میں کھڑے ہو کر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے نے کہا کہ ہم فوج کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں, ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ایک لسانی تنظیم ہے وہاں کی, اور اسی کے لوگ تھے جو بعد میں استعمال کیے گئے. جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں ہر گھر میں ہر تنظیم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کسی سے عقیدت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ میں نے 2-1 مرتبہ واضح طور پر اسی پلیٹ فارم سے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے الطاف حسین اور بعد میں امام حسین, ایسے لوگ جیسے یہاں ہیں ویسے وہاں ہیں, جیسے یہاں استعمال ہوتے ہیں ویسے وہاں استعمال ہوتے ہیں.
نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت صلوات پر محمد و آل محمد صلوات.
اور جہاں تک الطاف حسین کی بات ہے, الطاف حسین کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کون لوگ ہیں جو کھیل رہے ہیں, ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے یہاں سے بیٹھ کر, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, آپ یہ کریں آپ یہ کہیں. اور یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ وہاں سے نہیں پیدا کیے جا رہے ہیں بلکہ یہاں سے پیدا کیے جا رہے ہیں ان کے لیے. ان کے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ یہاں والوں کا رویہ ہے جو ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مشکلات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ان کو مس گائیڈ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم نے کیا ہے, ہم نے اپنی ملت کے مفاد میں کیا ہے, تشیع کے مفاد میں کیا ہے. اور میری 45 سالہ کراچی کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اگر ہم سودا بازی کرنے والے ہوتے, اگر ہم خون کا سودا کرنے والے ہوتے, اگر ہم مالی مفاد حاصل کرنے والے ہوتے تو آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا. ان کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ہمیشہ ملت کے مفاد کو, تشیع کے مفاد کو, دین کے مفاد کو پیش نظر رکھا ہے. ہاں اگر بہرحال میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, ایسے افراد ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر نظریے کے لوگ ہوتے ہیں, ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں, ان فکر کے افراد کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ہم الحمدللہ شیعہ ہیں, مومن ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, مگر آج تشیعوں نے جو بیداری دنیا کے اندر پیدا کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے. جس امن و صبر و تحمل کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. آج وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ مظلوم قوم ہیں, یہ مظلوم کے ماننے والے ہیں, یہ حسین کے ماننے والے ہیں, اور یہ کربلا والوں کے ماننے والے اور کربلا والوں کی سیرت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں میں آپ دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے اس حوالے سے. دعا فرمائیں بارگاہ خداوندی میں. خداوند عالم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.